بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین. پیش خدمت ہے عمران سیریز سے انتخاب ناول نمبر 32 آتش دان کا بت. آواز محمد نعیم اوان اور پیشکش قرطبہ آڈیو لائبریری. یہ ناول دو سلسلوں پر مشتمل ہے، نمبر 1 آتش دان کا بت اور نمبر 2 جڑوں کی تلاش. دیگر معلومات یا مزید کتابوں کے لیے ہم سے اس نمبر پہ رابطہ کریں 03212138225 یا وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.qurtaba.org. تو آئیے سنتے ہیں ناول آتش دان کا بت پارٹ 1. اور سب سے پہلے ملاحظہ فرمائیے پیش رس.
عمران سیریز کا ناول آتش دان کا بت ملاحظہ فرمائیے. اس کی کہانی آپ کو شروع ہی سے عجیب لگے گی. عمران اور صفدر کا بہروپ، ایک ایسے مکان میں ان کا داخلہ جس کا ایک کمرہ انہیں پہلی نظر میں کو بہت بڑا ریفریجریٹر معلوم ہوا تھا. پھر عمران سے ایسی حرکتیں سرزد ہوئیں کہ صفدر اس کی ذہنی حالت پر شک کرنے لگا. کیا یہ انوکھی بات نہیں تھی کہ اس نے ایک لڑکی کو میڈک تو فتن پیش کیا تھا؟ صفدر کو عمران کے متعلق ایسی باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ حیرت کی زیادتی کی وجہ سے اس کی سانسیں سینے میں رکنے لگتی ہیں. بتیرے پڑھنے والوں کی خواہش تھی کہ 40152 کے نیگرو جوزف کو آئندہ کہانیوں میں بھی لایا جائے. ان کی یہ خواہش بھی پوری کی جا رہی ہے. دیکھیے کہ جوزف کتنا عجیب و غریب آدمی تھا. زندگی اور موت اس کے لیے کھیل تھی، لیکن وہ بدعاؤں سے کتنا ڈرتا تھا. آپ اس کی اس حرکت پر مسکرائے بغیر نہیں رہ سکیں گے. اس وقت بھی اسے دیکھیے گا جب ایک حسین رقاصہ اسے چھیڑ رہی تھی اور وہ کسی بے بس بچے کی طرح کبھی عمران کی طرف دیکھنے لگتا اور کبھی رقاصہ کی طرف. وہ اسے پلانا چاہتی تھی، لیکن جوزف کو آج تک کسی نے نشے کی حالت میں نہیں دیکھا تھا. ویسے تو وہ صدا کا بلا نوش تھا، لیکن نشے کی حالت میں کسی کے سامنے آنا یا روبرو بات کرنا اس کے بس کی بات نہیں تھی. یاد رکھیے کہ یہ ایک اور مکمل اور نامکمل کہانی ہے. مکمل اس لیے ہے کہ عمران کو جس مجرم کی تلاش تھی اس کے ہاتھ آ گیا، اور نامکمل اس لیے کہی جا سکتی ہے کہ بھی میرا جی اس سے نہیں بھرا. اس لیے عمران سیریز کا آئندہ ناول جڑوں کی تلاش ضرور ملاحظہ فرمائیے گا. میں نے اب تہیا کر لیا ہے کہ صفحات کی کمی کے باعث کسی بھی کہانی کو محدود کرنے کی کوشش نہیں کروں گا، کیونکہ یہی چیز اکثر آپ کی شکایت کا موجب بن جاتی ہے. ہاں، تو عرض یہ کر رہا تھا کہ آتش دان کا بت کے بعد جڑوں کی تلاش ضرور پڑھیے گا. ابن صفیس. یار عمران صاحب، یہ کیا مصیبت ہے؟ صفدر برا سا منہ بنا کر بڑبڑایا. مصیبت نہیں، ٹریننگ. میں تمہیں بتاؤں گا کہ اونچی سے اونچی دیوار پر کیسے چڑھتے ہیں. عمران نے لاپرواہی سے جواب دیا. تو یہ عمارت کیوں؟ فی الحال اسی سے کام چلاؤ، عمران نے مربیانہ انداز میں کہا. اگلے سال اسی قسم کی ٹریننگ کے لیے میں اپنی ذاتی عمارت بنوا لوں گا. میں کہتا ہوں اگر پکڑے گئے تو مار پڑے گی، قدرتی بات ہے، عمران کا جواب تھا. مانا کہ ہم میک اپ میں ہیں، مگر پکڑے جانے کی صورت میں میک اپ شاید ہی برقرار رہ سکے گا. آہا، کیا بات ہوگی، کیسا مزہ آئے گا، عمران خوش ہو کر بولا. اخبارات میں ہماری تصویریں شائع ہوں گی اور ان کے نیچے لکھا ہوگا مار کھانے سے پہلے اور مار کھانے کے بعد. خدا سمجھے، صفدر دام پیس کر رہ گیا. یہ گفتگو دلکشال آج کی اکبی پارک کی گنجان جھاڑیوں میں ہو رہی تھی. عمران اور صفدر میک اپ میں تھے. صفدر کے چہرے پر گھنی سیاہ داڑھی اور ڈھلکی ہوئی مونچھیں تھیں، جن کے بال خم کھا کر نچلے ہونٹوں تک چلے آئے تھے. عمران کا اپنا میک اپ البتہ بڑا واہیات تھا. کپڑے چیتروں کی شکل میں جھول رہے تھے اور صورت سال خوردہ لوہاروں کی سی تھی. سفید داڑھی اور مونچھیں بے ترتیب اور مرمت کو ترسی ہوئی معلوم ہوتی تھی. اندھیرا پھیلتے ہی وہ یہاں آ چکے تھے اور اب تو اس وقت 11 بجنے والے تھے. صفدر کو اس نے صرف اتنا ہی بتایا تھا کہ اسے پائپ کے سارے دیواروں پر چڑھنے کی ٹریننگ دینا چاہتا ہے. صفدر جانتا تھا کہ دلکشال آج میں ایک معزز گھرانہ آباد ہے اور یہاں کی خوبصورت لڑکیاں تو شہر بھر میں مشہور تھیں. اونچی سوسائٹیز میں دلکشا والی کہلاتیاں تھیں. صرف انہی تینوں پر بس نہیں تھی، پورا خاندان ہی اپنے حسن کے لیے مشہور تھا. عورت مرد سبھی حسین تھے. صفدر سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس ایڈونچر کا تعلق کسی محکمہ جاتی کام سے ہوگا. بھلا اس عمارت میں کسی محکمہ جاتی کام کی گنجائش کہاں؟ یہاں کتے تو نہیں ہیں؟ صفدر نے کچھ دیر بعد مردہ سی آواز میں پوچھا، کتے کہاں نہیں ہوتے، بس انہیں پہچاننا سیکھو. ارے میں بھونکنے والے کتوں کی بات کر رہا تھا. میں کاٹنے والے اور بھونڑنے والے کتوں کی بھی بات کر رہا تھا، عمران نے جواب دیا. میں جا رہا ہوں. نتیجے کے تم خود ذمہ دار ہوگے. یہ X2 کی غلطی ہو سکتی ہے کہ اس نے تمہیں براہ راست نہیں بتایا. کیا کہا تھا؟ یہی کہ صفدر کو ساتھ لے جاؤ اور اسے بتاؤ کہ عمارتوں کے پائپوں کے سہارے اوپر کیسے چڑھتے ہیں. تو یہ عمارت کیوں؟ مجھے یہی پسند ہے. یہاں میرے کچھ شناسا بھی ہیں، اسی لیے ہم میک اپ میں آئے ہیں. کوئی آپ کو یہ معلوم تھا کس عمارت میں میرے جان پہچان والے بھی ہیں؟ بھائی X2 سب کچھ جانتا ہے. تب پھر یہ کوئی سرکاری کام ہی ہوگا. مگر اس عمارت کا سرکاری کام سے کیا تعلق؟ ابھی کچھ دیر میں معلوم ہو جائے گا. ٹھہرو. اوہ، کونے والی نچلی کھڑکی میں سبز روشنی نظر آ رہی ہے، آؤ چلیں. عمران جھاڑیوں سے نکل آیا. صفدر سوچ رہا تھا کہ اگر یہ کوئی سرکاری کام ہی ہے تو یقیناً X2 سے غلطی ہوئی ہوگی. اس عمارت میں رہنے والے تو بہت شریف تھے، لیکن صفدر نے یہ بات غلط کہی تھی کہ ان میں سے کوئی اس کی جان پہچان والا بھی تھا. وہ دونوں دیوار کے قریب آئے. صفدر نے محسوس کیا کہ عمران بہت زیادہ محتاط نہیں ہے. اسے ایک نچلی کھڑکی میں سبز روشنی نظر آ رہی تھی، اور یہ بھی کھلی ہوئی حقیقت تھی کہ عمران اسی روشنی کا حوالہ دے کر جھاڑیوں سے نکلا تھا. عمران اپنے جوتے اتار رہا تھا. صفدر نے بھی کینوس کے ربڑ سول جوتے اتار کر جیبوں میں ٹھونسے. پھر اس نے عمران کو دیوار پر چڑھتے دیکھا. عمران کسی ہلکے پھلکے بندر کی طرح تیز اسی اوپر چڑھتا جا رہا تھا. صفدر بھی یہ کام انجام دے سکتا تھا، مگر اتنی پھرتی سے نہیں. اس نے بھی چوتھائی دیوار بھی طے نہیں کی تھی کہ عمران کو اوپر پہنچ کر کارنس پر کھڑتے ہوئے دیکھا. کارنس سے 5 یا 6 فٹ کی بلندی پر کھڑکیاں تھیں، لیکن سب ہی بند نظر آ رہی تھیں. عمران نے دونوں ہاتھ اٹھا کر ایک کھڑکی کی چوکھٹ پکڑ لی تھی. صفدر بھی کارنس پہ پہنچ چکا تھا. یہ کارنس تقریباً 1 فٹ چوڑی تھی. صفدر سوچنے لگا کہ یہ کھڑکیاں اس کارنس کی وجہ سے کتنی مخدوش ہو گئی ہیں، جبکہ ان میں سلاخیں بھی نہیں لگائی گئی تھیں. وہ بھی عمران کے قریب ہی کھسک گیا اور اسے کھڑکی کھلی نظر آئی تھی، لیکن اندر اندھیرا تھا. عمران دونوں ہاتھوں پر زور دے کر اوپر اٹھا اور اس کے پیر چوکھٹ پر پہنچ گئے. اب وہ کھڑکی کی دوسری طرف تھا. اس نے باہر سر نکال کر آہستہ سے کہا، آ جاؤ. پھر صفدر بھی اندر پہنچ گیا. عمران نے کھڑکی بند کر دی اور صفدر اندھیرے میں آنکھیں پھاڑنے لگا. اسے بڑی گھٹن محسوس ہو رہی تھی. عمران نے جیب سے ٹارچ نکال کر روشن کی اور صفدر کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی. اس نے خود کو ایک بہت بڑے ریفریجریٹر میں پایا، جس میں ایک صوفہ سیٹ بھی پڑا ہوا تھا. فرش پر قالین بھی تھا اور ایک جانب آتش دان بھی تھا، اور مینٹل پیس پہ سہرام کا ایک بت بھی رکھا ہوا تھا. عمران سوئچ بورڈ کی طرف بڑھا اور دوسرے لمحے میں نہ صرف کمرہ روشن ہو گیا، بلکہ جس کھڑکی سے وندر داخل ہوئے تو اس پر سفید رنگ کی چادر سی مسلط ہو گئی، اور کمرہ بالکل ہی ریفریجریٹر بن کر رہ گیا. البتہ روشنی ہوتے ہی گھٹن دور ہوگی، اور ایسا میں معلوم ہونے لگا جیسے وہ کوئی ایئر کنڈیشن کمرہ ہو. عمران نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا. صفدر بیٹھ گیا، لیکن وہ بہت مضطرب تھا. اس کے فرشتے بھی نہیں سوچ سکتے تھے کہ اس عمارت میں کوئی اس قسم کا کمرہ بھی ہوگا. وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کمرے کو ساؤنڈ پروف اور ایئر کنڈیشن بنایا گیا ہے، کیونکہ ایسا ہی ایک کمرہ خود اس کے ہیڈ کوارٹر دانش منزل میں موجود تھا. اسے عمران کے ہونٹوں پر مسکراہ نظر آئی. وہ بڑے اطمینان سے بیٹھا ٹانگیں ہلا رہا تھا. 10 منٹ گزر گئے، وہ اسی طرح خاموش بیٹھے رہے. صفدر بار بار عمران کی طرف دیکھنے لگتا، اور عمران کا یہ عالم تھا جیسے اپنے گھر بیٹھا تھکن دور کر رہا ہو. دفتن کھڑکی کی مخالف سمت والا دروازہ کھلا اور صفدر کی آنکھوں میں بجلی سی کون گئی. عمران کے ساتھ ہی وہ بھی اٹھ کھڑا ہو گیا، بالکل مشینی طور پر، ورنہ اس میں اس کے ارادے کو دخل نہیں تھا. اب وہ پلکیں جھپکائے بغیر اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو دروازے سے اندر داخل ہوئی تھی. اس کی جسم پر سرخ رنگ کا شبخادی کا لبادہ تھا. پتہ نہیں اس کے رخسار سچ میں چنگارے تھے یا ان پر لبادے کا شوخن جھلکیاں مار رہا تھا. آنکھیں نیم غنوزہ سی تھیں اور سہبات بے ترتیبی سے شانوں پر پڑے ہوئے تھے. جسم اتنا متناسب تھا کہ اس پر کسی قدیم یونانی مجسمے کا دھوکہ ہو سکتا تھا. دروازہ بند کر کے وہ آگے بڑھ آئی، مگر صفدر عمران کے رویے پر متحیر رہ گیا. اس نے اپنی جیب سے ایک پیکٹ نکالا تھا اور اسے کھول کر فرش پر الٹ دیا تھا. پھر لڑکی کی چیخ سے کمرہ گونج اٹھا تھا، کیونکہ اس پیکٹ سے پھولوں کے ہار نہیں نکلے تھے، بلکہ وہ بڑا سا مینڈک تھا جو پورے کمرے میں اچھلتا پھر رہا تھا، اور لڑکی بدستور چیخی آ رہی تھی. پھر یکا یک عمران اس ناہنجاز مینڈک کو پکڑنے کی کوشش کرنے لگا. لڑکی خاموش ہو گئی. صفدر سمجھا کہ اب وہ اپنے دونوں سینڈل اتار کر عمران پر پل پڑے گی، مگر ایسا نہیں ہوا. اس کے برخلاف وہ بے حد پرسکون نظر آ رہی تھی. عمران نے مینڈک کو پکڑ کر پھر پیکٹ میں بند کر دیا. کیا خبر ہے؟ لڑکی نے پوچھا. لال ٹائی والا کل اڑے گا، عمران نے پھنسی پھنسی سی آواز میں چیخنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، اور پھر بے تحاشا کھانسنے لگا. کیا؟ لڑکی دانے کان پر ہاتھ لگا کر اس پر آ چکی جیسے عمران کا ایک لفظ بھی اس نے نہ سنا ہو. بڑی مصیبت ہے، عمران کھانستے کھانستے کرا کر چیخا، مجھے زکام ہو گیا، گلا پڑ گیا ہے، میں چیخ نہیں سکتا. اچھا چلو سن لیا، مگر پہلے تم نے شاید کچھ اور کہا تھا، لڑکی نے کہا اور ٹہلتی ہوئی آتش دان کے قریب چلی گئی. لال ٹائی نہیں سنائی دے رہا، قریب آ جاؤ، لڑکی نے ہاتھ اٹھا کر کہا. عمران اس کے قریب پہنچ گیا اور اس کے کان کے پاس منہ لے جا کر کہا، لال ٹائی والا کل اڑے گا. ارے تو کان میں اتنے زور سے چیخنے کی کیا ضرورت ہے؟ لڑکی چلا کر بولی. معافی چاہتا ہوں، زکام دماغ خراب کر دیتا ہے. کون دماغ خراب کر دیتا ہے؟ زکام. کان نہ کھاؤ، زکام زکام، اور کیا کہنا ہے؟ گیارہ آدمی نہیں ملا، عمران پھر اس کے کان میں چیخا اور پھر یک بیک پیچھے ہٹ کر دوبارہ کھانسنے لگا. اس بار کھانسی کسی طرح رکنے کا نام ہی نہیں لیتی تھی. کب کھانس چکو گے؟ لڑکی نے وسیلے لہجے میں کہا. وہ صفدر کی طرف ایک بار بھی متوجہ نہیں ہوئی تھی. عمران نے صفدر کی طرف اشارہ کیا اور صفدر سے بولا، بتاؤ کہ گیارہ آدمی نہیں ملا. صفدر پیچھے گھاڑنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے وہ لڑکی قریب پہنچ گیا. اس نے کہا، گیارہ آدمی نہیں ملا، اس نے جھک کر اس کے کان میں کہا. کیا فس فس کر رہے، زور سے بولو، لڑکی وسیلے لہجے میں بولی. صفدر نے بلند آواز میں یہ جملہ دہرا دیا. لڑکی تھوڑی دیر تک خاموش رہی، پھر عمران کی طرف بڑھی جو اب صرف ہانپ رہا تھا. چوہا، وہ انگلی اٹھا کر بولی اور دروازے کی طرف مڑ گئی. دروازہ کھلا اور پھر بند ہو گیا. اب وہ دونوں کمرے میں تنہا رہ گئے تھے. عمران نے صفدر کو واپس چلنے کا اشارہ کیا اور سوئچ بورڈ کے قریب چلا گیا. شاید اس نے کچھ سوئچ آن کیا تھا، کیونکہ دوسرے لمحے ہی وہ کھڑکی پھر ظاہر ہو گئی تھی جس سے گزر کر وہ اس کمرے میں آئے تھے. دوسرے دن صفدر آفس میں بیٹھا بور ہو رہا تھا. یہ آفس بھی عجیب ہی تھا. ابھی حال ہی میں ایکس ٹو نے ایک آفس قائم کرنے کی اسکیم بنائی تھی اور اسے عملی جامع بھی پہنا دیا تھا. اس آفس کا مینیجر خاور تھا، جو لیانا فٹز واٹر سینوٹاپسٹ تھی. صفدر چوہان، تنویر نمانی اور صدیقی کلیریکل اسٹاف میں تھے. چپڑاسی اور دوسرے ادنا کام کرنے والے ادھر ادھر سے رکھے گئے تھے. فرم کا نام تھا ڈمپ اینڈ کو اور بزنس تھا فارورڈنگ اینڈ کلیئرنگ، یعنی یہ فرم غیر ممالک کو برامد کیے جانے والا مال بک کرتی تھی اور باہر سے درامد کی ہوا مال کسٹم سے چھڑاتی تھی. کیونکہ اس کا تعلق ایکس ٹو سے تھا، اس لیے ظاہری کاروبار بھی دھڑلے سے چلنے لگا. بڑے درامد و برامد کنندگان زیادہ تر اسی فرم سے رجوع کرنے لگے تھے. یہ فرم اس لیے عالم میں وجود میں آئی تھی کہ سیکرٹ سروس والوں کی یہ ٹیم بھی عام آدمی میں ضم ہو جائے جو شہر میں کام کر رہی تھی. اور پھر ٹیم کو ایک ہی جگہ رکھنا بھی مقصود تھا. اس کی یہی صورت ہو سکتی تھی کہ ایک کاروباری آفس قائم کر دی جاتا. اس کاروبار کا مالک عمران تھا، اس لیے اس فرم کا نام ڈمپ اینڈ کو رکھا گیا تھا. مگر عمران یہاں شاز و ناظر ہی نظر آتا اور یہ چیز اس وقت صفدر کو کھل رہی تھی. پچھلی رات وہ دل کی شاہ لائش سے چلے آئے تھے، لیکن عمران نے اسے وہاں پیش آنے والے واقعات کے متعلق کچھ بھی نہیں بتایا تھا. اور وہ بیری لڑکی تو بری طرح صفدر کے ذہن پہ چھا گئی تھی. دوسری طرف اس سے دلکشا میں ایسی لڑکی کے وجود پر حیرت بھی تھی جو اس سے پہلے کبھی اس کی نظروں سے نہ گزری ہو. وہ ان تین دلکش بیوٹیز میں سے ہرگز نہیں تھی جنہیں وہ بارہا مختلف تفریح گاہوں میں دیکھ چکا تھا. یہ بیری لڑکی تو ان سے بھی زیادہ حسین تھی. مگر عمران کا مینڈک لڑکی کی چیخیں اور پھر اس طرح خاموش ہو جانا کہ جیسے کوئی بات ہی نہ رہی ہو اور چلتے چلتے چوہا کہہ جانا، ایسی باتیں تھیں جن پر وہ رات ہی سے مغز مار رہا تھا، لیکن ابھی تک کوئی مناسب جواب سمجھ میں نہیں آیا تھا. پھر وہ گفتگو جو ان کے درمیان ہوئی تھی. کیا سوچ رہے ہو؟ اس نے جولیانا کی آواز سنی اور اختیار چونک پڑا. کچھ نہیں، وہ زبردستی مسکرایا. کوئی کام نہیں ہے کیا؟ نہیں، کام تو بہت ہے، مگر خدا غارت کرے اس عمران کو، جولیا نے دردناک لہجے میں کہا. میری تو انگلیاں ٹوٹی جا رہی ہیں ٹائپ کرتے کرتے. تو عمران کو کیوں کوس رہی ہو؟ یہ اسی کی جدت ہے. جب سے ایکس ٹو نیشنل جایا ہے آئے دن طرح طرح کی حرکتیں ہوتی رہتی ہیں. میرا خیال ہے کہ ایکس ٹو اس حد تک عمران کو اپنے معاملات میں دخیل نہیں ہونے دے گا، صفدر نے کہا. لیکن میرا دعویٰ ہے کہ عمران اس کے بھی اعصاب پر سوار ہو چکا ہے. ناممکن، عمران جیسے طفل مکتب ایکس ٹو کے تلوے چاٹتے ہیں. تم عمران کو کیا سمجھتے ہو؟ چھولیاں جھلا گئی ڈفر، اس لیے تم سب اس کی انگلیوں پہ ناچتے ہو. صفدر جواب میں کچھ کہنی چاہتا تھا کہ جولی اپنی میز کی طرف مڑ گئی، کیونکہ اس کی مخصوص فون کی گھنٹی بجی تھی جس پر مومن ایکس ٹو ہی کے پیغام آیا کرتے تھے. صفدر ایک رجسٹر کھول کر اس کی ورک گردانی کرنے لگا. تھوڑی دیر بعد جولیا پھر اس کی طرف لوٹ آئی. تمہارے لیے ایکس ٹو کا پیغام آیا ہے. وہ دیوار سے لگے ہوئے کلاک کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، 3 بج رہے ہیں، ٹھیک 3:30 بجے ایئرپورٹ پہنچنے ہیں تمہیں. وہاں سے ایک آدمی جو سفید شارک اسکن کی سوٹ اور سرخ ٹائم میں ہوگا 4 بجے والے جہاز سے سوئٹزرلینڈ کے لیے روانہ ہوگا. تمہیں اسے الوداع کہنے والوں پر نظر رکھنی ہے، ان کا تعاقب کرنا ہے اور یہ معلوم کرنا ہے کہ وہ کہاں رہتے ہیں. اگر وہ کئی ہوئے اور ان کی راہیں مختلف ہوئی تو ان میں سے کسی ایک کا تعاقب کرنا ہوگا. ابھی تو کافی دیر ہے، میں 10 منٹ میں ایئرپورٹ پہنچ جاؤں گا. صفدر نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا، ہاں تم نے اس کی پہچان کیا بتائی تھی؟ سفید شارک اسکن کا سوٹ اور سرخ ٹائی. صفدر کو یاد آیا عمران نے پچھلی رات اس بحری لڑکی سے کسی ایسے ٹائی والے کا تذکرہ کیا تھا جو آج اڑنے والا تھا. یہ کیا چکر تھا آخر؟ اور پھر کسی 11ویں آدمی کے متعلق کہا تھا کہ وہ نہیں ملا. صفدر تھوڑی دیر سوچتا رہا، پھر اکتا کر اٹھ گیا. سیاہ فام اور دیو پیکر نیگرو جوزف عمران کے قریب کھڑا انگریزی میں کہہ رہا تھا، یہ کام میرے بس سے باہر ہے، بس میں کسی تھکے ہوئے گدھے کی طرح ہانپنے لگتا ہوں. یہ وہی جانور تھا جسے پالنے کے لیے عمران نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا تھا. ڈاکٹر طارق والا مقدمہ ابھی تک چل رہا تھا. جب بھی مقدمے کی تاریخ ہوتی عمران خود ہی اسے ساتھ لے جاتا، اور خود جوزف بھی عمران کے ساتھ ہی رہنا چاہتا تھا. اسے سنبھالنا بھی ہر ایک کے بس کی بات نہیں تھی. وہ کسی روایتی مسخر کردہ جن کی طرح ہر وقت احکامات طلب کرتا رہتا تھا. کام بتاؤ باس، کام بتاؤ باس، میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھ سکتا. آخر اسے ایک تدبیر سوجی گئی اور اس نے اسے ڈنڈ پیلنا اور بیٹھکیں لگانا سکھا دیا. اس کے بعد جب بھی وہ اسے کام طلب کرتا تو عمران کہتا 250 ڈنڈ اور 500 بیٹھکیں. اس وقت جوزف اسی کام کے متعلق اسے بتا رہا تھا کہ اس کے بعد سے باہر ہے اور وہ کسی تھکے ہوئے گدھے کی طرح ہانپنے لگتا ہے. اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی کام نہیں ہے، عمران نے مایوسانہ لہجے میں کہا. بہت کام ہے، جوزف نے کہا. یہ باورچی سلمان؟ ہاں سلمان کیا؟ عمران آنکھیں پھاڑ کر بولا. اس کا چہرہ مرمت طلب ہے، اس کے ہونٹ اور موٹے ہونے چاہیے. اگر وہ ذرا برابر بھی موٹے ہوئے تو تمہاری کھوپڑی 1500 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتی. وہ مجھے پیٹ بھر کر کھانے کو نہیں دیکھتا، جوزف نے برا سمو بنا کر کہا. جب تک تم میرے لیے کام کرتے رہو تمہارا پیٹ کبھی نہیں بھرے گا. ہاں باس، بہت زور کی بھوک لگتی ہے اس کام کے بعد، مگر تمہیں اس کام سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ بہت فائدہ ہوتا ہے، تم سمجھتے نہیں. جاؤ پھر 300 ڈن اور 600 بیٹھنے لگاؤ. جوزف کچھ کہنے والا تھا کہ سلمان نے پرائیویٹ فون پر کال کی اطلاع دی. عمران اٹھ کر دوسرے کمرے میں آیا، گھنٹی ابھی بج رہی تھی. اس نے ریسیور اٹھایا. ہیلو، اٹ از جولیا سر. یس، عمران ایکس ٹو کی مخصوص آواز میں بولا. سرخ ٹائی والا ختم ہو گیا جناب. کیا مطلب؟ وہ جہاز کی سیڑھیوں پر چڑھتے وقت گرا اور مر گیا. کتنی بلندی سے؟ تیسری سیڑھی تھی. میرا خیال ہے زمین سے زیادہ 2.5 فٹ اونچی رہی ہوگی. پھر کیا ہوا؟ جہاز کی پرواز ملتوی کر دی گئی ہے. کیا وہ ایسا ہی آدمی تھا؟ اس کے متعلق صفدر نے کچھ معلوم نہیں کیا. کوئی اس سے الوداع بھی کہنے آیا تھا؟ عمران نے پوچھا. جی ہاں، وہ بھی سرخ ٹائی میں تھا. پھر پہلے کی موت کا دوسرے پہ کیا رد عمل ہوا تھا؟ سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ اس نے پہلے کے سامان پر قبضہ کر لیا تھا. پولیس کو اس کے متعلق کوئی بیان دیا ہوگا، کیونکہ اسے پولیس اسٹیشن لے جایا گیا تھا اور سامان اس نے 30 آدمی کے سپرد کر دیا تھا جو ایئرپورٹ کے باہر موجود تھا. صفدر نے بتایا ہے کہ اس 30 آدمی کی ٹائی بھی سرخی تھی. اس نے تعاقب کس کا کیا تھا؟ تیسرے آدمی کا، جو مرنے والے کا سوٹ کیس لے گیا تھا. ٹھیک ہے، پتہ کیا ہے؟ 11ویں اسٹریٹ، 3 عمارت. صفدر سے کہو کہ وہ آج بھی عمران کا وہی انتظار کرے جہاں وہ دونوں کال ملے تھے. بہت بہتر جناب، دوسری طرف سے آواز آئی اور عمران نے سلسلہ منقطع کر دیا. وہ پھر نشست کے کمرے میں آیا. یہاں جوزف سلمان کا راستہ رو کے کھڑا تھا اور سلمان بور ہو رہا تھا، کیونکہ جوزف کی زبان اسی سمجھ میں نہیں آتی تھی. میں اسے ابال کر کھا جاؤں گا، جوزف آنکھ نکال کر بولا. بڑی مشکل سے گلے گا، عمران نے مایوسانہ لہجے میں کہا اور سلمان کو اندر جانے کا اشارہ کیا. یہ سالہ کالا مجھے پاگل کر دے گا، سلمان چلا کر بولا. یا اسے رکھیے یا مجھے، یا پھر اسے منع کر دیجئے کہ مجھے مخاطب نہ کیا کرے. نہیں، تم دونوں ہی رہو گے، عمران نے سلمان سے کہا. پھر جوزف سے بولا، تم نے بھی کام شروع نہیں کیا؟ کام؟ نیگرو حق لا کر رہ گیا، شروع ہو جاؤ. اچھا، جوزف نے مردہ سی آواز میں کہا اور ہلکی سکرا کے ساتھ ڈانٹ پھیلنے کی پوزیشن میں آ گیا. صفدر کیفے گرین میں داخل ہوا. اسے یہیں عمران کا انتظار کرنا تھا. پچھلی شام بھی وہ یہیں ملے تھے اور اس کے بعد عمران اسے دلکشا لاج میں لے گیا تھا. صفدر ایک خالی میز پر بیٹھ گیا. اسے یقین تھا کہ آج بھی اسے دلکشا ہی جانا ہوگا. پچھلی رات والی لڑکی بری طرح اس کے ذہن پر چھا گئی تھی اور آج وہ سارا دن اسی کے متعلق سوچتا رہا تھا. وہ کتنی دلکش تھی, اس کی آنکھیں کیسی حسین تھیں, اور آواز میں ناجے نے کیا چیز تھی. اس آواز کے تصور ہی سے دل میں گدگدیاں سی ہونے لگتی تھیں. وہ کون تھی اور عمران کی سرکت کا کیا مطلب تھا؟ عمران نے اس سے کیسی اطلاعات بہم پہنچائی تھی؟ وہ سرخ ٹائی والا کون تھا جسے اس نے آج جہاز کی سیڑھیوں سے گر کر مرتے دیکھا؟ پھر وہ دوسرا آدمی بھی سرخ ٹائی میں تھا, تیسرا آدمی بھی سرخ ٹائی میں تھا. گرڈ, کسی نے اس کے شانے پر ہاتھ مار کر کہا, اور وہ بے ساختہ چونک گیا. عمران اس کی پشت پر کھڑا احمقانہ انداز میں مسکرا رہا تھا. بیٹھیے, صفدر اٹھتے ہوئے بولا. بیٹھو بیٹھو, آج فضا کچھ اداس اداسی ہے, عمران نے کہا اور بیٹھ گیا. پھر کلائی کی گھڑی پر نظر ڈال کر بولا, ہم یہاں صرف 15 منٹ بیٹھ سکتے ہیں, چائے پیو گے یا کافی؟ چائے. صفدر نے ایک طویل سانس لی اور عمران نے ویٹر کو اشارے سے بلا کر آرڈر پلیس کیا. چند لمحے خاموشی رہی, پھر صفدر نے کہا, آج شاید ہم گدھوں پر سوار ہو کر شہر کے چکر لگائیں گے. یہ بھی ناممکن ہے کیونکہ آج کل گدھوں کے بھی نخرے ہو گئے ہیں. ہر گدھا اپنی جگہ پہ یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ اس کی بڑی اہمیت ہے. اگر وہ نہ ہو تو زمین اپنے محور سے ہٹ کر عمران کی ناک پر قائم ہو جائے گی. کیوں, کیا آپ مجھ پر کسی قسم کی چوٹ کر رہے ہیں؟ نہیں, میری ساری چوٹیں اپنی ہی ذات پر ہوتی ہیں, میں بعض غلط فہمی میں مبتلا ہو گیا ہوں. صفدر سے حیرت سے گور رہا تھا, لیکن عمران نے اپنی اس انوکھی بکواس کی وضاحت نہیں کی. اتنے میں ویٹر چائے لایا. صفدر نے پیالیاں سنبھالی اور آہستہ سے بولا, کیا آپ مجھے دل کی شاہ کے بارے میں کچھ نہیں بتائیں گے؟ ارے یار, میں کیا بتاؤں, میں خود ہی چکر میں ہوں. ایکسٹرو نے تو مجھے بھی کچھ نہیں بتاتا, وہ تو بس کام لینا جانتا ہے. کیا آپ نے کبھی دل کی شاہ کی دلکش بیوٹیز کو بھی دیکھا ہے؟ آہا, تم نے تو پورا پورا شعر عرض کر دیا. دل کی شاہ کی دلکش بیوٹیز بہت خوب, مگر یہ کیا چیز ہوتی ہیں؟ دل کی شاہ کی تین لڑکیاں جو عرف عام میں دل کی شاہ کی دلکش بیوٹیز کہلاتی ہیں. تین کیا, مجھے تو 3.5 لڑکیاں بھی کبھی نہیں سجائی دیتی ہیں. مجھے حیرت ہے کہ وہ ان تین لڑکیوں میں سے نہیں تھی, صفدر نے کہا. چائے پیو مائی ڈیئر صفدر, ورنہ ٹھنڈی ہو جائے گی. کیا تم ان تینوں کو اچھی طرح پہچانتے ہو؟ یقیناً. تب تو وہ تمہیں بھی جانتی ہوں گی. نہیں, میں نے انہیں ہمیشہ ایک تماشائی کی طرح دور سے دیکھا ہے. بہت اچھا کیا. کیا قریب سے دیکھنے پر یہ لڑکیاں عموماً گونگی, بیری اور اندھی ثابت ہوتی ہیں؟ آپ پھر ہانکنے لگے. کیا وہ لڑکی حقیقتاً بیری نہیں تھی؟ میں کیا جانوں, تم ہی بیوٹیز دلکشیز کی باتیں کر رہے تھے. دلکشا بیوٹیز, صفدر نے تصحیح کی اور پھر بولا, اف, وہ لڑکی بہت بری طرح میرے ذہن پہ چھا گئی ہے. ہائے, عمران اس طرح بوکھلا کر اس کی کھوپڑی کا جائزہ لینے لگا جیسے اس پر مکڑی نے جالا تان دیا ہو. میں اسے ذہن سے جھڑک دینا چاہتا ہوں مگر کامیابی نہیں ہوئی. میاں, اگر میرا معاملہ ہوتا تو اپنی گردن ہی جھٹک کر اسے پیچھا چھڑا لیتا. صفدر تھوڑی دیر تک سر جھکائے کچھ سوئی طرح پھر بولا, دیکھیے, میں یہ بات جانتا ہوں کہ ایکسٹرو نے آپ کو کچھ بھی نہ بتایا ہوگا, لیکن کیا آپ اپنے طور پہ اندازہ نہیں کر سکتے؟ نہیں, عمران کا مختصر سا جواب تھا, لیکن پھر اس نے بڑی تیزی سے موضوع گفتگو ہی بدل دیا. ہاں بھائی, اس وقت ایکسٹرو نے مجھے دوسرا کام سونپا ہے. کیا مطلب؟ کیا آج دل کشا نہیں چلیے گا؟ نہیں دوست, عمران نے ٹھنڈی سانس لی, آج تم بیری بیوٹی کی درشن نہیں کر سکو گے. لیکن اب کون سا کام سونپا گیا ہے؟ صفدر جھنجھلا گیا. 11th Street کی تیسری عمارت, عمران آہستہ سے بولا, وہاں ہم کیا کریں گے؟ جب تک کچھ شروع نہ ہو جائے ہم صرف صبر کریں گے. سرخ ٹائیوں والے کون ہیں؟ صفدر نے پوچھا. اگر دم نہیں رکھتے تو آدمی ہی ہوں گے. یار تم اسے ایسی باتیں کیوں پوچھتے ہو جن کا مجھے علم نہیں ہے؟ 11th Street کی تیسری عمارت ان کی قیامگاہ ہے. یہ کس گدے نے کہہ دیا تم سے؟ میں نے خود دیکھا ہے. کیا دیکھا ہے؟ صفدر نے اسے ایئرپورٹ کے واقعات بتاتے ہوئے کہا. وہ آدمی مرنے والے کا سوٹ کیس لیے ہوئے اس عمارت میں داخل ہوا تھا. تم اس عمارت کو کیا سمجھتے ہو؟ عمران نے پوچھا. عمارت, صفدر مسکرایا. عمران نے پھر کچھ نہیں پوچھا. چائے ختم کر کے وہ اٹھ گئے. باہر عمران کی کار موجود تھی, صفدر تو ٹیکسی سے آیا تھا. عمران نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہا, کیا آج اس عمارت پر کمن پھینکی جائے گی؟ نہیں, شریف آدمیوں کی طرح چلیں گے. میک اپ کرنا پڑے گا. میں نے شریف عورتوں کی طرح تو نہیں کہا, عمران نے غسیلے لہجے میں کہا. کار دوڑتی رہی مگر وہ 11th سڑک سے بھی گزر گئے. پھر کہاں جا رہے ہیں؟ صفدر نے مطبانہ انداز میں پوچھا. اوہ, اب ہم تمہیں اپنے دولت کدے پر لے چل رہے ہیں, عمران نے بڑے پروکار لہجے میں کہا. مگر یہ راستہ آخر اتنا چکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم نہیں سمجھے, ہم اس گلے سڑے فلیٹ کی بات نہیں کر رہے. آج ہم تمہیں اپنا دولت کدہ دکھائیں گے. صفدر تھکا کر خاموش ہو گیا. وہ سمجھ گیا کہ اب سیدھی کھوپڑی سے کوئی جواب نہیں نکلے گا۔ کار نیو کالونی میں داخل ہوئی، یہ شہر کی جدید ترین بستی تھی اور یہاں اونچے حلقے کے لوگ آباد تھے۔ عمران کی کار ایک بڑی عمارت کے کمپاؤنڈ میں داخل ہوئی اور سیدھی پورچ کی طرف چلی گئی۔ کار کے رکتے ہی ایک باوردی ملازم آگے بڑھا اور کار کا دروازہ کھول کر ایک طرف مدبانہ کھڑا ہو گیا۔ عمران بڑے شاہانہ انداز میں کار سے اترا تھا، صفدر متحیرانہ انداز میں اس کے پیچھے چلتا رہا۔ وہ اسٹڈی میں داخل ہوئے، یہاں صفدر کو وہ لہیم شیم نیگرو نظر آیا جسے صفدر سے پہلے کئی بار عمران کے فلیٹ میں بھی دیکھ چکا تھا۔ نیگرو اس وقت خاکی وردی میں تھا اور اس کے دونوں پہلوؤں سے دو بڑے بڑے ریوالور لٹک رہے تھے۔ اس نے سیدھے کھڑے ہو کر عمران کو فوجی انداز میں سلام کیا، وہ بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ عمران چاندن میں وہیں کھڑا رہا، پھر صفدر کو لے کر دوسرے کمرے میں آیا۔ یہاں چاروں طرف ملبوسات کی الماریاں نظر آ رہی تھی اور ایک جانب ایک بڑی سنگار میز تھی۔ ہمارے سیکٹری کی حیثیت سے تمہارا ذرا شاندار لباس ہونا چاہیے، عمران نے صفدر کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ کیا مطلب؟ صفدر ہکلایا۔ تم ہمارے یعنی رانا تہور علی صندوقی کے پرائیویٹ سیکٹری ہو۔ اوہو، کہو، ہمارا دولت کا تو تمہیں پسند آیا؟ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، صفدر بدبدایا۔ ان الماریوں میں اپنے لیے مضمون لباس تلاش کرو، عمران نے کہا اور سنگار میز کی طرف مڑ گیا۔ الماریاں مقفل نہیں تھی۔ صفدر نے یکے بعد دیگرے کھولتا رہا اور اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی رہیں۔ وہ تو کسی لباس فروش کی دکان معلوم ہوتی تھی، مختلف اقسام کے زنانہ اور مردانہ ملبوسات کے ڈھیر نظر آ رہے تھے۔ اچانک وہ چونک پڑا، سنگار میز پر پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج رہی تھی۔ عمران نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس سر، اس نے ماؤتھ پیس میں کہا۔ اٹ از عمران۔ جی ہاں، صفدر موجود ہے۔ وہ ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھتے ہوئے مڑا اور صفدر سے بولا، ایکسٹرو تم سے گفتگو کرنا چاہتا ہے۔ صفدر نے آگے بڑھ کر ریسیور اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ یس سر، اس نے ماؤتھ پیس میں کہا۔ صفدر، گیارہویں اسٹریٹ کی تیسری عمارت میں کون رہتا ہے؟ ایکسٹرو کی برائی ہوئی سی آواز آئی۔ یہ تب تک تو معلوم نہیں ہو سکا تھا، اور اس کے باوجود بھی تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ عمران تمہاری رہنمائی نہ کرے؟ میں نے تو کبھی نہیں چاہا جناب، میری نظروں میں ان کا بڑا احترام ہے، انہیں استاد سمجھتا ہوں، مگر دوسروں کی ذمہ داری مجھ پر کیسے عائد ہو سکتی ہے؟ اب اس وقت تمہیں عمران کے ساتھ اس عمارت میں داخل ہونا ہے۔ بہت بہتر ہے جناب، آئندہ آنکھیں کھلی رکھو۔ جی بہت بہتر ہے جناب۔ دوسری طرف سے سلسلہ منقطع ہو گیا۔ عمران نے بڑی چالاکی سے کام لیا تھا، اسے یقین تھا کہ اس عمارت میں پہنچ کر صفدر شبہات میں مبتلا ہو سکتا ہے، اس لیے اس نے بلیک زیرو کو ہدایت کر دی تھی کہ فلاں وقت وہاں رنگ کر کے فون پر ایکس ٹو کا رول ادا کرے۔ ایسے حیرت انگیز حالات سے جو دو چار ہونے پر اس کے ماتحت اثر نو سوچنا شروع کر دیتے تھے کہ کہیں عمران ہی تو ایکس ٹو نہیں ہے۔ صفدر پھر ریسیور رکھ کر عمران کی طرف متوجہ ہو گیا اور اب اسے احساس ہوا کہ عمران کچھ دیر پہلے میک اپ کرنے میں مشغول تھا۔ اسے اس کے ہونٹوں پر رومن اسٹائل کی باریک مونچھیں نظر آئیں، دہانے کی بناوٹ میں معمولی سی تبدیلی کر دی گئی تھی، ناک کا درمیانی ابار کوئی زیادہ نمایاں ہو گیا تھا، اور پھر جب اس نے لباس تبدیل کیا تو سچ مچ کوئی شہزادہ ہی معلوم ہونے لگا۔ اس کے چہرے پر حماقت کا دور دور تک پتہ نہیں تھا۔ کیا اب تمہارے لیے بھی ہم ہی لباس کا انتخاب کریں گے؟ عمران نے پروکار لہجے میں پوچھا۔ مجھے بھی بہت خوشی ہوگی، صفدر مسکرایا۔ عمران نے اس کے لیے بھی ایک سوٹ منتخب کیا اور اس کے خد و خال میں بھی تھوڑی سی تبدیلی کی۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ باہر نکل رہے تھے۔ جوزف ان کے پیچھے تھا اور اس کی حیثیت باڈی گارڈ کی تھی۔ عمران جس کار پر یہاں تک آیا تھا وہ یہیں چھوڑ دی گئی تھی، اور ایک باوردی ڈرائیور نے گراج سے سیاہ رنگ کی لمبی سی بیوک نکالی۔ صفدر حیرتوں کے طوفان میں گھرا ہوا تھا۔ جب وہ دونوں پچھلی سیٹ پر بیٹھ چکے تو جوزف ڈرائیور کے برابر اگلی سیٹ پہ جا بیٹھا۔ پھر گاڑی حرکت میں آ گئی۔ کھڑکیوں پر سیاہ پردے تنے ہوئے تھے اور اندر روشنی تھی۔ دفاتن عمران نے گاڑی کے بائیں کوشے سے ہیڈ فون کے دو جوڑے نکالے، ایک صفدر کی طرف بڑھا دیا اور دوسرا خود اپنے کانوں پر فٹ کر لیا۔ صفدر نے خاموشی سے اس کی تقلید کی۔ ان ہیڈ فونوں سے ایک ماؤتھ پیس بھی ہٹائی تھا۔ دفاتن صفدر نے ایکس ٹو کی برائی ہوئی آواز سنی جو کہہ رہا تھا، صفدر تم اس کا تذکرہ اپنے ساتھیوں سے نہیں کرو گے، اس کا مطلب غالباً تم سمجھ گئے ہوگے۔ میں نہیں سمجھا، تمہارے ساتھیوں میں تمہارا کیا مقام ہے؟ اوہ شکریہ جناب، بس مجھے اتنا ہی کہنا تھا، دوسری طرف سے آواز آئی۔ صفدر نے ہیڈ فون اتار کر عمران کی طرف بڑھایا اور کچھ دیر بعد بولا، گیارہویں اسٹریٹ کی تیسری عمارت مجھے الجھن میں ڈال رہی ہے۔ کیوں؟ آپ نے بھی اس کے متعلق مجھ سے سوالات کیے تھے اور ایکس ٹو نے بھی۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ کسی کی قیامگاہ ہے؟ پھر ایک نائٹ کلب جو صرف بہت بڑے آدمیوں کے لیے مخصوص ہے، اور ہم اس وقت وہیں جا رہے ہیں یقیناً۔ عمران نے پروکار لہجے میں کہا، کیا تم رانا تہور علی صندوقی کو کوئی معمولی آدمی سمجھتے ہو؟ یہ صندوقی کیا بلا ہے؟ سلجوقی کا رشتے دار ہوتا ہے۔ صفدر خاموش ہو گیا، اسے نہ جانے کیوں الجھن سی محسوس ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد بیویک 11ویں اسٹیٹ کی 30ویں عمارت کی کمپاؤنڈ میں داخل ہوئی اور سیدھی پورچ کی جانب چلی گئی۔ سب سے پہلے جوزف نیچے اترا اور تھوڑے فاصلے پر کھڑا ہو گیا۔ اس کے دونوں ہاتھ ریوالوروں کے دونوں دستوں پر تھے۔ پھر ڈرائیور نے پچھلی نشست کا دروازہ کھولا اور وہ دونوں باہر آ گئے۔ دو آدمی ان کی پیشوائی کے لیے برامدے سے اتر آئے تھے۔ رانا تہور علی، عمران برا سموہ بنا کر بولا، او یس سر، یس یور ہائنس، ایک آدمی نے بکھلا کر کہا۔ ہمیں فون پر اطلاع مل گئی تھی، آپ تشریف لائیے، آپ کی میز مخصوص ہے۔ مگر وہ جوزف کی طرف دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ اور کیا کہنا ہے تمہیں؟ میرا مطلب ہے حضور والا کے دوسرے ممبروں کو اس پر اعتراض بھی ہو سکتا ہے، اس نے کہا، اور پھر جوزف کی طرف دیکھنے لگا۔ جلدی سے ختم کر چکو بات، عمران نے جلاہٹ کا مظاہرہ کیا، اگر حضور والا کا باڈی گارڈ اپنے ریوالور آفس میں رکھوا دے تو بہتر ہے۔ یہ ناممکن ہے، اگر ایسا کرنا پڑا تو پھر ہم واپسی پر قناعت کریں گے۔ اوہ نہیں جناب، یور ہائنس، آپ تشریف لے چلیے، دوسرا بولا۔ وہ دونوں آگے بڑھے۔ صفدر عمران سے ایک قدم پیچھے تھا اور ان کے پیچھے جوزف چل رہا تھا۔ رہنمائی کرنے والے انہیں ایک بڑے ہال میں لائے۔ یہاں چاروں طرف ٹھنڈی نیلگوں روشنی پھیلی ہوئی تھی اور آرکسٹرا مدھم سروں میں جیز بجا رہا تھا۔ صفدر کو ایسا ہی لگا جیسے وہ کہانیوں والے پرستان کی کسی محفل میں پہنچ گیا ہو۔ ہر جانب ان کی طرف نظریں اٹھ رہی تھیں، لوگ زیادہ تر جوزف کو گھور رہے تھے۔ صفدر کو اس پر بڑی حیرت ہوئی کہ وہاں کچھ اور لوگ بھی مسلح نظر آ رہے تھے، لیکن ان کی رہنمائی کرنے والوں نے جوزف کے مسلح ہونے پر اعتراض کیا تھا۔ اس کا دل چاہا تھا کہ وہ انہیں ٹوک دے، لیکن پھر وہ کچھ سوچ کر خاموش ہی رہا۔ وہ ان میزوں پر پہنچ گئے جو ان کے لیے پہلے ہی سے مخصوص تھے۔ ایک میز پر جوزف تنہا بیٹھا، دوسرے پر صفدر اور عمران نظر آئے۔ عمران نے جیب سے چند نوٹ نکال کر بخشش کے طور پر رہنمائی کرنے والوں کو دیے اور وہ اسے مدبانہ انداز میں سلام کر کے وہاں سے چلے گئے۔ پھر فوراً بیروں کی ایک پوری فوج ان کی میزوں کی طرف دوڑی آئی۔ صفدر کو اچھی طرح یاد نہیں کہ عمران نے ان سے کن چیزوں کی فرمائش کی تھی۔ اس کا ذہن تو سخت ہوا میں اڑا جا رہا تھا، کیونکہ میزوں کے درمیان اسے وہی بیری لڑکی تھرکتی ہوئی نظر آئی تھی جسے پچھلی رات وہ دلکشاہ میں دیکھ چکا تھا۔ دفتن عمران نے اس کے پیر پر ٹھوکر ماری اور آنکھوں سے اشارہ کیا کہ وہ خود کو سنبھالے۔ صفدر پھر عمران کی طرف متوجہ ہو گیا۔ یہاں اور لوگ بھی تو مسلح نظر آ رہے ہیں، اس نے گڑبڑا کر کہا۔ ہاں، ان میں سے ایک نے ہم پر احسان کیا تھا کہ ہمیں یہاں تک پہنچا گیا، لہذا بخشش کی رقم میں دونوں شریک ہو جائیں گے۔ عمران نے بائیں آنکھ دبا کر جواب دیا، پھر آہستہ سے بولا، خود کو قابو رکھو، یہاں کی کسی بات پر بھی تمہارے چہرے سے حیرت کا اظہار نہ ہونا چاہیے۔ مگر اس وقت صفدر کیا کرتا جب اسی میز پر شراب کی بوتلیں دیکھی۔ کیا تم ہماری موجودگی میں شراب پینے کی جرات کر سکو گے سیکرٹری؟ دفتر عمران نے وسیلے لہجے میں پوچھا۔ میں نے تو نہیں مگر، صفدر بکلا کر بولا، مگر اس کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ اس میز سے آگے نہ بڑھی۔ ویسی بھی آرکسٹرا کا شور دوسری آوازوں کو محدود رکھنے کے لیے کافی تھا۔ ہمارے لیے انڈے لو، عمران میز پر گھونسا مار کر بولا، تم نہیں پیو گے۔ صفدر نے اطمینان کا سانس لیا، کیونکہ وہ شراب نہیں پیتا تھا اور عمران کے متعلق کبھی وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ شراب طلب کرے گا۔ آپ پیئیں گے؟ صفدر نے مدھیرانہ لہجے میں کہا۔ ہاں، رانا تہور علی صندوقی ضرور پیئیں گے، اگر نہ پیئیں گے تو ان کے نطفے میں فرق سمجھا جائے گا۔ صفدر برا سا منہ بنا کر گلاس میں شراب ڈھیلنے لگا۔ بس اب سوڈا ملاؤ، عمران بڑبڑایا۔ صفدر نے سائفن سے گلاس میں سوڈے کی دھاریں ماری اور بڑے ادب سے گلاس اس کے سامنے پیش کر دیا۔ عمران ہونٹوں میں سگریٹ دبائے بیٹھا تھا، اس نے خاص جاگیردارانہ اسٹائل میں میچ کہا اور صفدر جھک کر اس کی سگریٹ سلگانے لگا۔ لیکن اس سے پھر حیرت ہوئی، کیونکہ اس نے جو چیز بوتل سے گلاس میں ڈلی تھی اس میں شراب کی بو تو ہرگز نہیں تھی۔ پھر صفدر سوچ میں پڑ گیا۔ دفتن عمران نے دانے ہاتھ کے انگوٹھے سے جوزف کی طرح اشارہ کر کے کہا، اس شب تاریخ کے بچے سے کہہ دو کہ یہاں اس طرح بیٹھ کر ہونٹ نہ چاٹے، اسے یہاں نہیں مل سکتی، گھر پر پیے گا۔ صفدر نے اٹھ کر اس کا پیغام جوزف تک پہنچا دیا۔ جوزف نے صرف پلکیں جھپکائی تھیں اور شاید آخری بار ہونٹوں پر زبان پھیر کر منہ بند کر لیا تھا۔ صفدر پھر میز پر واپس آ گیا تھا۔ آرکسٹرا کی دھن پر تھرکنے والی لڑکی چھرکتی ہوئی ان کی طرف آ رہی تھی. وہ قریب آ گئی اور وہیں رک کر چھرکنے لگی. صفدر نے سوچا کہ اسے سر جھکائے ہی بیٹھے رہنا چاہیے, کیونکہ بھلا رانا صاحب کی موجودگی میں اسے یہ کب حق حاصل تھا کہ وہ اس لڑکی میں دلچسپی لے سکتا. عمران آہستہ سا بڑبڑا رہا تھا. فتنہ ہو, قیامت ہو, ہم تمہیں آسمان پر پہنچا سکتے ہیں. وہ کچھ دیر ان کی طرف متوجہ رہی, پھر یک بہ یک جوزف کی طرف مڑ گئی. آہا, تم یہاں ہو پیارے, اس نے انگریزی میں گانا شروع کر دیا. اشارہ جوزف کی طرف تھا. میں نے تمہیں کہاں کہاں ڈھونڈا ہے اندھیری اور سنسان راتوں میں, جب ہوا کی سانسیں رکنے لگتی تھی. میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر تمہیں تلاش کرتی تھی. وہ سانس لینے کے لیے رک گئی لیکن آرکسٹرا کان پھاڑتا رہا. جوزف نے بکھلائے ہوئے انداز میں پہلو بدلا. وہ اس طرح ہانپ رہا تھا جیسے بھی 250 ڈنڈ لگائے ہوں. لڑکی پھر تھرکتی ہوئی دوسری طرف چلی گئی. جوزف اپنی پیشانی پر پسینہ خشک کر رہا تھا. یہ کیا مصیبت ہے عمران صاحب, یہ لڑکی تو بیری تھی. صفدر نے کہا. اب بھی بیری ہی ہے, مگر کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اپنے کانوں میں اعلیٰ سماعت لگائے ہوئے ہے؟ وہ پھر آ رہی ہے, یہ کیا؟ صفدر نے عمران کے لہجے میں اضطراب محسوس کی اور مڑ کر دیکھنے لگا. وہ تھرکتی ہوئی ان کی طرف آ رہی تھی. اس بار اس کے ہاتھ میں بوتل تھی اور دوسرے میں گلاس. ادھر مت دیکھو, سیدھے بیٹھے ہو, عمران نے آہستہ سے کہا. لڑکی نے بوتل اور گلاس جوزف کی میز پر رکھ دیے. ہوشیار, عمران آہستہ سے بولا اور جیب میں پڑے ہوئے ریوالور کے دستے پر صفدر کی گرفت مضبوط ہو گئی. پیو پیو, لڑکی گانے لگی. زندگی بڑی کڑوی چیز ہے, شراب سے بھی زیادہ تلخ, اس لیے یہ تلخی صرف شرابی کی تلخی سے مار کھا سکے گی. پیتے رہو اگر زندہ رہنا ہے, ورنہ موت تمہیں تاریک بیابانوں میں کھینچتی پھرے گی. باس, جوزف عمران کی طرف دیکھ کر ہنس لایا. لڑکی بھی عمران کی طرف دیکھنے لگی. وہ خاموش ہو گئی تھی لیکن تھرکی جا رہی تھی. پی جاؤ, پروانہ کرو کہ ہم یہاں موجود ہیں, عمران نے ہاتھ ہلا کر کہا. اگر یہ خوبصورت ہاتھ زہر بھی پلائیں تو خاموشی سے پی جاؤ. لڑکی نے مسکرا کر سر کو خفیف سی جنبش دی اور پھر جوزف کی طرف رخ کر کے گانے لگی. میں تمہیں چاہتی ہوں, تم بہت حسین ہو, پانی سے بھرے ہوئے سیاہ بادلوں کی طرح جاں بخش ہو. تمہیں اندھیری راتوں نے جنم دیا ہے, اس لیے تمہاری آنکھوں میں روشن ستارے ہیں. خاموش رہو, دفتن جوزف اٹھ کر چیخا اور چاروں طرف کہہ کے بلند ہوئے. لڑکی بھی ہنستی ہوئی ایک طرف بھاگ گئی. جوزف گرجتا رہا, مجھے بے وقوف بناتی ہے چھپکلی کی بچی, میں عورتوں کے پیچھے دم ہلانے والا کتا نہیں ہوں. جوزف, عمران نے ہاتھ ہلا کر سخت لہجے میں کہا, بیٹھ جاؤ. باس جوزف کی جیسے ہوش آ گئے. بیٹھو, جوزف نے ڈال سا ہو کر کرسی پر گر گیا. لوگ اب بھی کہہ کے لگا رہے تھے اور لڑکی دور ایک گوشے میں چھرک رہی تھی. اچانک صفدر چونک پڑا, کیونکہ اسے ایک جگہ وہی سرخ ٹائی والا نظر آیا تھا جس کا تعاقب کرتا ہوا وہ ایئرپورٹ سے یہاں تک آیا تھا, اور شاید اسی کے لیے عمران نے بھی اتنا بڑا کھڑاک پھیلایا تھا. مرنے والے کا سوٹ کیس اب بھی اس کے پیروں کے پاس رکھا ہوا تھا. صفدر نے سوٹ کیس پہچاننے میں غلطی نہیں کی تھی, مگرمٹھ کی کھال کا سیاہ سوٹ کیس. صفدر نے عمران کی توجہ بھی اس کی طرف مبذول کرائی. تمہیں یقین ہے یہ وہی سوٹ کیس ہے؟ عمران نے پوچھا. مجھے یقین ہے, میری آنکھیں بہت کم دھوکہ کھاتی ہیں. تب پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ آدمی اس وقت سے باہر ہی نہیں نکلا, عمران نے تشویش کن لہجے میں کہا. صفدر کچھ نہ بولا. عمران نے تھوڑی دیر بعد کہا, یہ آدمی بھی خطرے میں ہے. کیوں؟ بھلا وہ آدمی جہاز کی سیڑھیوں سے گر کر کیوں مر گیا تھا اور سوٹ کیس تھانے کیوں نہیں پہنچا؟ قاعدے سے مرنے والے کی ہر ایک چیز پر فی الحال پولیس کا قبضہ ہونا چاہیے تھا. ہاں یہ تو ہے, ہو سکتا ہے کہ اسی سوٹ کیس کی وجہ سے اس کی جان گئی ہو. ہونے کے بہت کچھ ہو سکتے ہیں عمران صاحب, لیکن آخر یہ چکر کیا؟ تم نے پھر وہی سوال کیا, حالانکہ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ میں تمہاری ہی طرح اندھیرے میں ہوں. بس جتنا کہا جا رہا ہے اسی کے مطابق کسی مشین کی طرح عمران بھی چل پڑا ہے. صدر خاموش ہو گیا, لیکن اس کا عمران کے بیان سے اطمینان نہیں ہوا تھا. اس پر نظر رکھو, عمران نے کہا. لیکن جیسے وہ ختم ہو گیا تھا اسی طرح یہ بھی تو ختم ہو سکتا ہے. ضروری نہیں ہے, یہ کافی متعدد معلوم ہوتا ہے. تم شاید یہ سمجھتے ہو کہ اس وقت تمہارے خیال دلانے سے مجھے اس کی موجودگی کا علم ہوا ہے. پھر میں اسے دیر سے دیکھ رہا ہوں, یہ ویٹروں کی لائی ہوئی چیزیں پہلے انہیں ہی چکھا دیتا ہے پھر خود کھاتا پیتا ہے. کیونکہ یہ بڑے آدمیوں کا کلب ہے اس لیے ویٹر کو ایسی حرکات پر حیرت بھی نہیں ہوتی. وجہ یہی ہے کہ ان کی دانست میں یہاں اس سے بھی زیادہ وہمی اور سنکی آدمی آتے ہیں. تو کیا آپ اس کا سوٹ کیس ہتھیانے کی فکر میں؟ وہ استحاط آئے تو کیا برا ہے؟ عمران بھائی آنکھ دبا کر مسکرایا، مطلب یہ کہ ابھی تم لال ٹائی والے کے اصل ٹھکانے تک نہیں پہنچے۔ میرا خیال ہے کہ وہ کسی قسم کا خطرہ محسوس کر کے یہاں آ جمع تھا اور ابھی یہی ہے۔ ایئرپورٹ سے یہاں تک وہ کیسے آیا تھا؟ ٹیکسی میں۔ تمہیں اب پھر اس کا تعاقب کرنا ہے، لیکن تعاقب کرنے سے پہلے اپنی مونچھیں نکال دینا تاکہ رانا تہور علی کے سیکرٹری کی حیثیت ختم ہو جائے۔ پتہ نہیں کیا چکر ہے، صفدر بڑبڑایا۔ ایک بات ذہن نشین کر لو، اگر اس بہری لڑکی کو یہ معلوم ہو گیا کہ کل رات دلکشا میں ہم ہی دونوں تھے تو ہماری کھوپڑیوں میں یہی سوراخ ہو جائیں گے۔ صفدر سیٹی بجانے والے انداز میں ہونٹ سکیڑ کر رہ گیا، چند لمحے پلکیں جھٹکاتا رہا، پھر بولا، تب جوزف سے یہ چھیڑ چھاڑ اتفاقیہ بھی ہو سکتی ہے۔ یہ بڑی دلچسپ جگہ ہے صفدر صاحب، رانا تیور علی صندوقی یہاں اکثر آتا رہتا ہے، مگر ملازمین کے انداز سے تو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ وہ آپ کو پہچانتے ہوں۔ یہاں ملازمین بدلتے رہتے ہیں، باہر جتنے موجود تھے ان میں سے کوئی مجھے نہیں پہچانتا، لیکن یہ اندر تو میرے خاص آدمی بھی ہیں، ورنہ میں سنگترے کا شربت نہ پی رہا ہوتا، حالانکہ بوتلوں پر پرتگالی شرابوں کے لیبل موجود ہیں۔ صفدر نے ایک طویل سانس لی اور اب یہ بات اس کی سمجھ میں آئی کہ عمران ضرورتاً بھی نہیں پی سکتا۔ مگر یہاں آپ کا کیا کام؟ ملک و قوم کے دشمن جھونپڑیوں اور چھوٹے چھوٹے مکانوں میں نہیں ملتے۔ صفدر پھر خاموش ہو گیا اور تھوڑی دیر بعد بولا، اگر جوزف والا واقعہ اتفاقیہ نہ ہوا تو دیکھا جائے گا۔ عمران نے لاپرواہی کے اظہار میں شانوں کو جنبش دی، رانا تہور علی صندوقی جو حیدان میں نہیں مار سکتا، ویسے یہ جگہ ایسی ہی ہے، پچھلے دنوں یہاں ایک بڑا شاندار واقعہ پیش آیا تھا، ایک داڑھی والے نواب صاحب تشریف رکھتے تھے، ایک بڑی شریر قسم کی لڑکی ناچ رہی تھی، نواب صاحب کے قریب پہنچ کر اس نے گانا شروع کر دیا، افریقہ کے کسی جنگلی گیت کا انگریزی ترجمہ تھا۔ اچانک گاتے گاتے اس نے نواب صاحب کی داڑھی پکڑ لی، اس وقت وہ گا رہی تھی کہ جھاڑیاں ہوا سے ہلتی ہیں، یہ منظر اس نے داڑھی ہلا کر دکھا دیا، نواب صاحب بدک کر اچھے اور لڑکی کی پشت پر ایک دھپ رسید کر دی۔ میں سمجھا شاید اس پر ہنگامہ بپا ہو جائے گا، مگر لوگ ہنسنے لگے تھے۔ پھر یہ منظر دیکھنے میں آیا کہ نواب صاحب اپنی چھڑی سنبھالے سارے حال میں اس کے پیچھے دوڑتے پھر رہے ہیں، لڑکی دوڑ رہی تھی، آرک سا بج رہا تھا اور لڑکی کا گیت بھی جاری تھا، مجھے بچاؤ، اور نواب صاحب بوڑھے تھے اور لڑکی بھی حد پھرتیلی تھی، وہ ہر بار ان کی چھڑی کی زد سے نکل جاتی، اس کا جنگلی گیت بھی جاری تھا اور لوگ بے تحاشا ہنس رہے تھے۔ آخر نواب صاحب اسی طرح دوڑتے ہوئے ایک بار حال سے باہر ہی نکل گئے، اگر وہ زیادہ اچھل کود مچاتے تو شاید اٹھا کر باہر پھینک دیے جاتے، یہاں کی تفریح یہی ہے۔ اس وقت جوزف پین کی تفریح کا باعث بن گیا، لیکن میں نے اسے قابو میں رکھا۔ خاصی دلچسپ جگہ ہے، اب جب بھی تشریف لائیے رانا صاحب اس خادم سیکٹری کو نہ بھولیے، صفدر نے مسکرا کر کہا، پھر یک بیک سنجیدہ نظر آنے لگا، وہ کنکھیوں سے سرخ ٹائی والے کی طرف دیکھ رہا تھا، پھر اس نے عمران کی طرف دیکھا جو سرخ ٹائی والے کے پاس دو فوجی افسران کو کھڑا دیکھ کر ٹھنڈی سانسیں بھرنے لگا۔ ایک فوجی نے سوٹ کیس اٹھایا اور دوسرا سرخ ٹائی والے سے کچھ کہنے لگا۔ اٹھوں؟ صفدر نے عمران سے پوچھا۔ نہیں پیارے، وہ ٹھنڈی سانس لے کر بولا، ٹھنڈک، مجھے غلط فہمی ہوئی تھی۔ کیا مطلب؟ کچھ نہیں، تم شیری پیو گے یا شیرا؟ یہاں شاید بکری اور بکرا بھی مل جائے۔ چلو فکر نہیں، اگر ایک طرف سے ٹھنڈک نصیب ہوئی ہے تو دوسری طرف سے یقیناً وہ پھر آ رہی ہے۔ صفدر مڑا، لڑکی تھرکتی ہوئی پھر ادھر ہی آ رہی تھی۔ باس میں پاگل ہو جاؤں گا، جوزف مرایا۔ نہیں تم اٹھ کر کام شروع کر دو، 500 ڈنڈ اور 2000 بیٹھ کے۔ نہیں باس نہیں، مجھے بخار چڑھایا ہے، بحری لڑکی پھر جوزف کی میز کے قریب رک کر تھرکنے لگی۔ اے دفتر، عمران مرایا، تم ہماری توہین کر رہی ہو، ہماری موجودگی میں ہمارے ملازمین سے دل لگاتی ہو، آنکھیں لڑاتی ہو، ہماری ریاست نوتی دھمتوں میں بتاتے۔ دفتر لڑکی اس کی طرف مڑی اور گانے لگی، تم خزاں کے ببول ہو اور وہ ابنوس کا ہرا بھرا درخت ہے، تم میں خارش زدہ مرغ ہو اور وہ چمکدار پہاڑی کوا ہے، تم جلسا دینے والی دوپہر ہو اور وہ ٹھنڈی ٹھنڈی اندھیری رات ہے، پھر بتاؤ میں تمہیں کیسے چاہوں۔ یک بیک عمران بھی اٹھ کر انگریزی میں حلف پھاڑنے لگا، اس کے انداز سے ایسے ہی معلوم ہو رہا تھا جیسے بہت زیادہ نشے ہو گئے ہو۔ وہ گا رہا تھا، تم میٹھے پانی کی ایک سبک رو ندی ہو اور میں ایک پیاسا ارنا بھینسا ہوں، ایک یتیم اور لاوارث بچڑا جس کی ماں دکھن کی طرف چلی گئی اور باپ اتر کی طرف، چرتے چرتے دونوں نہ جانے کہاں جا نکلے ہوں گے، کیا تم مجھے ایک گھونٹ بھی نہ دو گی؟ تم میری ماں ہو، میں تمہارا باپ ہوں۔ کہکوں سے چھت اڑی جا رہی تھی، لڑکی بھی ہنس رہی تھی، جوزف بھی ہنس رہا تھا۔ لڑکی اب بھی تھرکے جا رہی تھی اور آرکسٹرا کان پھاڑن رہا تھا. عمران بیٹھ گیا اور اس کے چہرے پر سچ مچ یتیمی برسنے لگی تھی. اب صفدر کو سرخ ٹائی والے کا ہوش آیا. وہ کرسی کے پشت سے ٹکا ہوا سگار پی رہا تھا. سوٹ کیس اور وہ دونوں فوجی غائب تھے. کیا تم نہیں پیو گے؟ دفتن لڑکی نے جوزف سے پوچھا. جوزف بھرائی ہوئی آواز میں داڑا. تم پر پھٹکار. خدا کرے تم بھی جلدی سے سرکنڈوں کی جھاڑیوں میں پہنچ جاؤ کالے سام بن کر، اس نے کہا. بوتل اور گلاس سمیٹے اور تھرکتی ہوئی آگے بڑھ گئی. جوزف کانپ رہا تھا، بالکل اسی طرح جیسے جاڑا دے کر بخار آ گیا ہو. چہرہ سوکھ گیا تھا اور آنکھیں خوفزدہ تھی. وہ اٹھ کر اسی طرح کانپتا ہوا عمران کی میز کے قریب آیا. بھاگ چلو گورنر، اس نے کانپتی ہوئی اور خوفزدہ آواز میں کہا. وہ کوئی بری روح ہے، کیا تم نے نہیں سنا کہ اس نے مجھے بدعا دی تھی؟ میرے مالک سرکنڈوں کی جھاڑیاں. یہ کیا بکواس ہے؟ سرکنڈوں کی جھاڑیوں میں ان کی روحیں صاف بن کر رہتی ہیں، جن کی مشمبا ہڈیاں چبا جاتا ہے. کیا تمہیں شراب کی منہ سے بھی نشہ ہو جاتا ہے؟ عمران نے متحرانہ انداز میں کہا. نہیں باس، اس نے بدعا دی ہے، میرے مالک آج بدھ کی رات ہے. ارے باپ رے، جوزف اور تیزی سے کامنے لگا. بیٹھو، عمران اس کی میز کی طرف اشارہ کر کے غرایا. رحم، میرے مالک آج بدھ کی رات ہے. مشمبا، ہمارے ملک میں مشمبا کی نہیں چلے گی، کیونکہ یہاں ہر وقت اس کا سینہ ہوائی جہاز چیرتے رہتے ہیں. بیٹھو، اس طرح نہ کام ہو ورنہ بدہضمی ہو جائے گی. حیضہ بھی ہو سکتا ہے گورنر، جوزف ہانپتا ہوا بولا. مشمبا، کیا میں اٹھوں اور یہیں شروع کر دوں؟ عمران نے اسے دھمکی دی اور جوزف اسی طرح کامتا ہوا اپنی میز کی طرف مڑ گیا. یہ مشمبا کیا بلا ہے؟ عمران نے صفدر سے پوچھا. دریائے کانگو کے کنارے بسنے والوں کا دیوتا، عمران بولا. تم اسے طوفان کا دیوتا بھی کہہ سکتے ہو. ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ جو لوگ اس دیوتا کی نظر ہوتے ہیں، ان کی روحیں سرکنڈوں کی جھاڑیوں میں سانپ بن کر رہتی ہیں. ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے اس کا دم ہی نکل جائے گا. صفدر جوزف کی طرف دیکھ کر ہنسا. پتہ نہیں یہ جانور کہاں سے آپ کے ہاتھ لگا. بے حد ضعیف الاعتقاد ہوتے ہیں، شیروں سے لڑ جائیں گے، مگر مشمبا جیسے تو ہمات سے ان کا دم نکلتا رہے گا. تھوڑی دیر تک خاموشی رہی، پھر صفدر نے کہا. اب ہم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اب تو سوٹ کیس بھی نکل گیا. اب ہم یہ سوچنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ لڑکی واقعی بہت حسین ہے، عمران نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا. خدا رحم کرے اس کے حال پر. اتنے میں صفدر نے دیکھا کہ سرخ ٹائی والا بھی اٹھ کر جا رہا ہے. وہ جا رہا ہے، اس نے آہستہ سے کہا. جانے دو، عمران کے لہجے میں لاپرواہی تھی. صفدر یک بیک بہت سے سوالات اس کے سامنے رکھنا چاہتا تھا، مگر یہ سوچ کر خاموش رہ جاتا کہ جوابات اوٹ پٹانگ ہی ہوں گے، لہٰذا اب نمبر چٹوانے سے کیا فائدہ. ہم شاید یہاں رات گزارنے کے لیے آئے ہیں، صفدر نے تھوڑی دیر بعد کہا. اٹھو یار، عمران جھنجھلا کر بولا. ایسا سیکٹری نہیں چلے گا. وہ اٹھا اور پھر بیٹھ گیا، کیونکہ ابھی اسے بل کی قیمت ادا کرنی تھی. اسے اٹھتے دیکھ کر وہی ویٹر ان کی طرف جھپٹا جس نے ان کی شراب کی کشتی لگائی تھی. بل ادا کر کے عمران اٹھ گیا اور صفدر نے جوزف کے چہرے پر اطمینان کی لہریں دیکھی. وہ باہر آئے، ڈرائیور نے ان کے لیے پچھلی نشست کا دروازہ کھولا اور وہ دونوں اندر بیٹھ گئے. جوزف ڈرائیور کے برابر جا بیٹھا اور کار چل پڑی. کیوں زین خان؟ عمران نے ڈرائیور کو مخاطب کیا. کیا باہر ملٹری کا ٹرک آیا تھا؟ جی ہاں. کتنے آدمی رہے ہوں گے اس پر؟ 10-12 جناب. سب مسلط ہے؟ یس سر. پھر سکوت طاری ہو گیا. کار چلتی رہی. تھوڑی دیر بعد یک یک جوزف ہوائی فائر کرنے لگا. ارے یہ کیا کر رہے ہو؟ عمران بکھلا کر بولا. میں اپنا خوف دور کر رہا ہوں، جوزف نے سادگی سے جواب دیا. وہ ہاتھی کے پٹھے دونوں ریوالور مجھے دے دے، ورنہ ہم سب گاڑی سمیت بند کر دی جائیں گے. سڑک سنسان تھی، ورنہ سچ مچ وہ کسی پریشانی میں پڑ جاتے. تیزی سے نکل چلو زین خان، عمران نے کہا. بہت بہتر. تھوڑی دیر بعد صفدر بولا. عمران صاحب، ہمارا تعاقب کیا جا رہا ہے، کوئی گاڑی پیچھے ہے. میں جانتا ہوں، پولیس توقعات کم ہے، پھر کون ہو سکتا ہے؟ انہی مستقل ممبروں میں سے کوئی ہوگا جنہوں نے آج سنجیدہ ترین رانا تہور علی صندوقی کو نشے میں لاتے دیکھا تھا. نگان نے بھی مجھے ایک بار ایسی ہی بدوا دی تھی باس، جوزف ان کی طرف مڑ کر برائی ہوئی آواز میں بولا. صفدر بڑی شدت سے بوریت محسوس کرنے لگا تھا. آہ، وہ قبیلے کی چاندنی تھی باس، مجھے چاہتی تھی لیکن مجھے پالاداروں سے فرصت نہیں ملتی تھی. آخر وہ انتظار کرتے کرتے تھک گئی تھی اور جل کر اس نے مجھے یہی بدعا دی تھی جو اس وقت اس سفید چڑیل. میں بھی بہت جلد ایک پالادار کرنے والا ہوں، عمران نے کہا. اوہ کرو بھی باس. پالادار کیا؟ صفدر نے پوچھا. ان کی زبان میں جنگی مشاورت، عمران نے جواب دیا. کار نیو کالونی میں مڑ رہی تھی. صفدر نے ایک بار پھر پلٹ کر دیکھا، کسی گاڑی کے ہیڈ لیمپ نظر آ رہے تھے. اس کے علاوہ پوری سڑک سنسان پڑی تھی. پھر کچھ دیر بعد بیوک کرانا پیلس کے کمپاؤنڈ میں داخل ہوئی. کار سے اترتے وقت صفدر نے ایک لمبی سی گاڑی دیکھی جو پھاٹک کے پاس سے گزر رہی تھی. میرا خیال ہے کہ یہ ہی ہمارے پیچھے تھی, صفدر نے کہا. رہی ہوگی, عمران کے لہجے میں لاپرواہی تھی. یک بہ یک جوزف چونکل اچھل پڑا اور برائی ہوئی آواز میں چیخا, سانپ. کیوں دماغ خراب ہو رہا ہے کیا؟ میں تمہارا سارا خوف جھاڑ دوں, عمران نے وسیلے لہجے میں کہا. آہ بری روحیں میرے گرد منڈلانے لگی ہیں. باز اس کا لہجہ خوف زدہ اور دردناک تھا. اندر چلو, عمران نے اس کی گردن دبوچ کر دھکا دیا. پھر صفدر سے بولا, آج رات ہم یہیں بسر کریں گے. معاملہ اسی پر نہیں ٹال گیا تھا. صفدر کو دو راتیں رانا پیلس میں گزارنی پڑی تھی. وہاں کے ملازمین اس طرح عمران کا ادب کرتے تھے جیسے وہ سچ مچ رانا تہور علی صندوقی ہو اور ہمیشہ یہیں رہتا ہو. جوزف بھی ساتھ ہی تھا. اسے ڈانٹ پیلتے ارکراتے دیکھ کر صفدر بے تحاشا کہہ کے لگاتا اور کبھی عمران کی اس حماقت پر سر پیٹ لینے کو دل جاتا. آخر جوزف جیسے ناکار آدمی کو رکھنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اس رات اگر واقعی سڑک سنسان نہ ہوتی تو فائروں کی آوازیں انہیں حوالہ تک تو پہنچا ہی دیتی. عمران تین دن سے نہ خود اپنے فلیٹ میں واپس آیا تھا اور نہ صفدر کو ہی آفس جانے دیا تھا. یا تو وہ دونوں مختلف تفریحگاہوں میں چکر لگاتے رہتے یا ان کا وقت رانا پیلس میں گزرتا. پچھلی رات وہ بڑے آدمیوں کے نائٹ کلب میں بھی گئے تھے لیکن صفدر کو وہاں بیری رکاسا نظر نہیں آئی تھی. اس کی جگہ اسپینی عورت تھرک رہی تھی. جوزف بھی ساتھ تھا لیکن دوسری رکاسا کو دیکھ کر اس کی آنکھوں سے خوف غائب ہو گیا تھا. وہ خوش نظر آنے لگا تھا, چہکنے لگا تھا اور واپسی پر اس نے عمران سے ایک بوتل کی فرمائش کی تھی. وہ کلب سے واپس آ گئے تھے اور اب تک کوئی خاص بات ظہور میں نہ آئی تھی. اس وقت ناشتے کی میز پر سے اٹھے تھے اور برآمدے میں بیٹھے اونگ رہے تھے. صفدر کی تو یہی کیفیت تھی, عمران کا جو حال رہا ہو رہا ہو. پچھلی رات وہ تقریباً ڈھائی بجے کلب سے واپس آئے تھے اور پھر صبح انہیں جلد ہی اٹھ جانا پڑا تھا. ٹھیک چھ بجے وہاں زوردار آواز والا گھنٹہ بجتا تھا اور اس کی آواز اس وقت تک جاری رہتی تھی جب تک ایک ایک فرد بیدار نہیں ہو جاتا تھا. صفدر نے اس حماقت کی وجہ پوچھی اور عمران نے اسے بتایا تھا کہ رانا تہور علی صندوقی کی بیداری کا یہی وقت ہے, خواہ ایک گھنٹہ پہلے ہی سویا ہو. صفدر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہنے سے بور ہو رہا تھا. دفتر میں کم از کم بزنس کے کاغذات ہی سامنے ہوتے تھے اور اس کا ذہن الجھا رہتا تھا. یہاں تو بس بیکاری میں اس بیری لڑکی کا تصور اس کے ذہن پر اس بری طرح مسلط ہو کر رہ گیا تھا کہ اسے بعض اوقات خود پر غصہ آنا لگتا تھا. وہ بے حد حسین تھی, بڑی دلکش تھی اور اس کے چھرکنے کا انداز ایسا تھا کہ تصور ہی سے دل میں گدگدیاں ہونے لگتی تھیں. صفدر اس کے خیال کو ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کرنے لگا. یک بیک اس سے ایک شکستہ حال لڑکا نظر آیا جو پھاٹک سے گزر کر پورش کی طرف آ رہا تھا. اس وقت پھاٹک پر چوکیدار نہیں تھا. لڑکا ابھی آدھے راستے میں تھا کہ ایک ملازم نے اسے للکارا. آنے دو, عمران نے ہاتھ اٹھا کر کہا. لڑکا قریب آ گیا لیکن پھر وہ برآمدے کی سیڑھیوں پر ہی رک گیا. کیا بات ہے, آؤ, عمران نے نرم لہجے میں کہا. لڑکا اوپر آ گیا اور برائی ہوئی آواز میں بولا, یہاں کوئی جوزف صاحب ہیں, ان کے نام میرے پاس سے خط ہے, لاؤ. عمران نے ہاتھ بڑھا دیا. لڑکے نے اپنے پھٹے ہوئے کوٹ کی اندرونی جیب سے ایک لفافہ نکالا. صفدر اسے کنکھیوں سے دیکھ رہا تھا. لفافہ نیلے رنگ کا تھا اور اس پر سیاہ روشنائی تھی. مسٹر جوزف تحریر تھا. کس نے دیا ہے؟ عمران نے پوچھا. ایک میم صاحب تھیں, لڑکے نے جواب دیا. انہوں نے مجھے ایک اٹھنی بھی دی تھی. جی ہاں, کہاں ملی تھی؟ 13ویں اسٹریٹ پر, انہوں نے آپ کا پتہ بتایا تھا. عمران نے بھی جیب سے اٹھنی نکال کر اسے دی. پھر لڑکے کے چلے جانے پر اس نے جوزف کو طلب کیا. یہ تمہارا خط ہے. میرا خط؟ جوزف نے حیرت سے کہا. ہاں, کیا تمہیں پڑھنا آتا ہے؟ تھوڑا بہت, مگر مجھے یہاں خط لکھے گا کون؟ میں تو کسی کو جانتا بھی نہیں. اسے کھول کر پڑھو. جوزف نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے لفافہ چاک کر کے خط نکالا لیکن تحریر پر نظر ڈالتے ہی اس کا چہرہ ادھ گچی جامنو کا سا نکل آیا. یہ کیفیت انتہائی غصے کے عالم میں ہوتی تھی. صفدر اسے بہت غور سے دیکھ رہا تھا. دفتن اس کے چہرے پر پھر ہوائیاں اڑتی دیکھیں. اس نے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے خط عمران کی طرف بڑھا دی اور بھرائی آواز میں بولا, دیکھو باس. عمران نے تحریر پر نظر ڈالی اور صفدر کی طرف بڑھاتا ہوا مردہ سی آواز میں بولا, میں تو سمجھا تھا وہ رانا تہور علی صندوقی کو پسند کرے گی. تحریر تھی, پیارے چمکدار کوے, میں تمہیں کس طرح یقین دلاؤں کہ میں تمہیں بےحد چاہتی ہوں. کلب میں تم خواہ مخواہ مجھ سے خفا ہو گئے تھے اور میں نے جل کر تمہیں بد دعا دی تھی. اسے یاد رکھو کہ اگر تمہیں میری محبت کے جواب محبت سے نہ دیا تو میری بد دعا اپنی جگہ پر اٹل رہے گی. میرے دل کو سمجھنے کی کوشش کرو, اپنے چہرے کی سیاہی پر نہ جاؤ. مجھے ہر کالی چیز بہت پسند ہے, کالے جوتے سے لے کر سیاہ فام جوزف تک، آج شام اگر تم گرین پارک میں مجھ سے نہ ملے تو میں تمہیں اس سے زیادہ بھی بری بد دعا دوں گی، مثلا سام اور چھچھندر والی بد دعا، مرغ اور گیدڑ والی بد دعا، دودھ اور شکر کند والی بد دعا، اس لیے آج ضرور ملو ورنہ میں تمہاری قبر پر بھی دوپہر کی چیل کی طرح منڈلاتی رہوں گی اور تمہاری ماں تمہاری سوکھی کھوپڑی میں پانی پیے گی، فقط کلب والی بدرو۔ یہ کیا بکواس ہے؟ صفدر نے غسیلی لہجے میں کہا، جسے اتفاق سے بحری لڑکی کے غلط انتخاب پر غصہ آ گیا تھا۔ تم بڑے خوش قسمت ہو جوزف، عمران نے شہانہ سے انداز میں کہا، ہم خوش ہیں۔ میں مرا جا رہا ہوں باس، کیوں کیا ہوا؟ اگر نہیں جاتا تو یہ بدوائیں میرے مالک۔ وہ خاموش ہو کر دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پیٹنے لگا۔ صفدر کو ہنسی آ گئی لیکن عمران نے بڑی سنجیدگی سے پوچھا، مگر تم جانے سے کیوں ڈر رہے ہو؟ اس نے لکھا ہے کہ میں تمہیں چاہتی ہوں۔ جوزف نے اسی طرح کامتے ہوئے جواب دیا جیسے چاہنا بھی مار ڈالنے کی دھمکی ہو۔ کاش وہ ہمیں چاہتی جوزف، عمران ٹھنڈی سانس لے کر دردناک آواز میں بولا۔ تو پھر اسے کون عباس کہ وہ تمہیں چاہنے لگے؟ جوزف نے خوش آمدانہ لہجے میں کہا، اسے ملو اور اسے اس بات پر آمادہ کرو کہ وہ مجھے چاہنے لگے۔ عمران نے کہا، میں اکیلے تو ہرگز نہ جاؤں گا۔ جوزف گڑ گڑایا، نہ جاؤ گے تو تمہاری کھوپڑی میں اڑا دوں گا، نہ جاؤ گے تو تمہاری کھوپڑی میں گیگوڑا کے الو کی روح گھس جائے گی۔ باس، جوزف اپنے دونوں کانوں میں انگلیاں ٹھونس کر چیخا، مگر میں کوئی بری روح نہیں ہوں، تم اچھی طرح جانتے ہو، عمران نے برا سموہ بنا کر کہا، کانوں سے انگلیاں نکالو۔ ٹھیک، تمہیں آج اسے ملنا پڑے گا، سمجھے؟ نہ ملے تو کل سے 5000 ڈنڈ اور 15000 بیٹھ کے۔ ارے مر گیا، جوزف آنکھیں میج کر کراہا، تمہیں جانا پڑے گا۔ میرے باپ نے کہا تھا، جوزف گلگیر آواز میں بولا، عورت سے ہمیشہ دور رہنا ورنہ تمہاری کھال ہڈیوں سے لپٹ کر رہ جائے گی۔ لیکن میں اسے ہڈیوں پر سے بھی اتار لوں گا، عمران نے غسیلی لہجے میں کہا، بس جاؤ۔ جوزف بھرائی ہوئی آواز میں کچھ بڑبڑاتا ہوا اندر چلا گیا۔ اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا، صفدر بولا، اندھیرے اور اجالے والی کہانی، عمران مسکرایا، بس دیکھتے جاؤ، یہ حالات میری کھوپڑی کو بھی کلابازیاں کھلا رہے ہیں، اس لڑکی کا کلب میں پایا جانا ہی میرے لیے قطعی غیر متوقع تھا۔ آپ کے لیے وہ غیر متوقع تھا اور میرے لیے یہ غیر متوقع ہے کہ دلکشا کی کوئی لڑکی پیشہ ور رقاصہ بھی ہو سکتی ہے۔ دلکشا کے متعلق تمہاری معلومات سیکنڈ ہینڈ ہیں، تم 6 ماہ پہلے کی بات کر رہے ہو؟ کیا مطلب؟ جن لڑکیوں کی تم بات کر رہے تھے وہ آج کل یہاں نہیں ہیں، پورا خاندان باہر ہے اور دلکشا کرائے پر اٹھا دی گئی ہے، اور اب جو خاندان یہاں آباد ہے اس میں سب کسی نہ کسی طرح کے آرٹسٹ ہیں۔ اوہ یہ بات ہے، تب تو کوئی بات بھی غیر متوقع نہیں ہے۔ مگر ایک اور بات الجھن پیدا کر رہی ہے، عمران نے کہا۔ وہ کیا؟ جب وہ اعلیٰ سماعت استعمال کرتی ہے تو اس نے اس رات ہمیں چیخنے پر کیوں مجبور کیا تھا؟ اوہ اس کے بارے میں تو میں بھی کئی بار سوچ چکا ہوں۔ کمرہ ساؤنڈ پروف تھا اس لیے آواز باہر نہیں جا سکتی تھی، مگر اب یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ اسے ساؤنڈ پروف کب بنایا گیا تھا، وہ پہلے ہی سے ایسا تھا یا عمارت کے کرائے پر جانے کے بعد اسے ساؤنڈ پروف بنایا گیا تھا۔ بیکار ہے عمران صاحب، صفدر سارے لا کر بولا، اگر پورے حالات سے آگاہی ہو تو ان پر غور کر کے نتائج بھی اخذ کیے جا سکتے ہیں، ورنہ اس طرح۔ اچھا پھر دیکھیں گے، عمران نے ہاتھ اٹھا کر کہا، میں اس وقت صرف اونگنے کے موڈ میں ہوں۔ صرف ایک بات، جوزف کو آپ کیوں بھیج رہے ہیں؟ وہ نرا گودی ہے، اگر اس نے ہمارا راز ظاہر کر دیا تو اسے ہینڈل کرنا مجھے خوب آتا ہے، کام کی بات سے ایک انچ بھی آگے نہیں بڑھے گا۔ گرین پارک میں صفدر جوزف کا منتظر تھا، وہ اسے 1 گھنٹہ پہلے وہاں پہنچا تھا۔ یہاں آنے سے پہلے عمران نے اس کے چہرے کی خاصی مرمت کی تھی اور اب وہ رانا تہور علی کا سیکٹری نہیں معلوم ہوتا تھا۔ وہ شام کا اخبار کھولے ہوئے کبھی کسی بینچ پر جا بیٹھتا اور کبھی ہری بھری گھاس پر۔ 6 بجے جوزف نظر آیا جو سفید لباس میں دور ہی سے چمک رہا تھا۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد بڑی لڑکی بھی دکھائی دی۔ صفدر اٹھ کر ٹہلنے لگا کن سے قریب ہی رہ سکے، لڑکی تنہا تھی اور جوزف کی طرف تیر کی طرف آ رہی تھی۔ صفدر نے قریب سے جوزف کو اولیا دیکھا، اس کے چہرے پر زلزلے کے آثار تھے۔ لڑکی اس کے قریب پہنچ کر چیکی، ہیلو گریٹ مین، میں تو سمجھی تھی کہ تم نہ آؤ گے، آؤ تم نہ آؤ گے، آؤ ادھر بیٹھے۔ وہ دونوں ایک خالی بینچ پر بیٹھ گئے۔ صفدر نے محسوس کیا کہ آس پاس والوں کی توجہ کا مرکز بن گئے ہیں۔ اس نے بھی قریب ہی گھاس پر بیٹھ کر اخبار پھیلا دیا۔ وہ اس وقت خالی ذہنی کی بہترین ایکٹنگ کر رہا تھا. اس کی نظریں اخبار پر تھیں اور کان ان کی آواز پر. کیا تم مجھ سے خفا ہو؟ لڑکی نے جوزف سے پوچھا. دیکھو مسی, جوزف بھرائی ہوئی آواز میں بولا, میں ایک سیدھا سادہ فائٹر ہوں. مجھے اس سے پہلے کبھی محبت کرنے کا اتفاق نہیں ہوا. تم میرے باپ سے کیوں محبت نہیں کر لیتی؟ تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ لڑکی نے غصیلے لہجے میں کہا. مجھے تم سے محبت ہے. وہ تو ٹھیک ہے, مگر میں تمہارا باس کیا دیتا ہے؟ مہینے میں 45 بوتلیں, کھانا, کپڑا اور کیا چاہیے؟ میں تمہیں سے بہتر ملازمت دلوا سکتی ہوں. مہینے میں 100 بوتلیں, کھانا, کپڑا اور کچھ نقدی بھی. میں تو صرف اس کی ملازمت کرتا ہوں جو مجھے فری اسٹائل ریسلنگ یا باکسنگ میں شکست دے سکے. اس نے تمہیں شکست دی تھی؟ لڑکی نے متحیرانہ لہجے میں پوچھا. یقیناً, اور مجھ جیسے 10 آدمی کو یک بہ یک شکست دے سکتا ہے. وہ کسی ارنے بھینسے کی طرح ٹھوس اور مضبوط ہیں. تم بکواس کر رہے ہیں. یقین کرو مسی, اس نے نیٹال میں مجھے شکست دی تھی. نیٹال؟ کیا وہ افریقہ ہوا آیا ہے؟ وہ ہر تیسرے سال جاتا ہے. بہت دولت مند آدمی ہے, رانا آف رنگم نگر. ہوگا دولت مند مگر ہے کنجوس. مہینے میں صرف 45 بوتلیں. چھی چھی. اینڈ آف فرسٹ پارٹ.